الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بھائی فضل الرحمان رومی صاحب، میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی بہت بڑی عبادت کی توفیق سے نوازا اور اسی سے اس بات کا منتظر ہوں کہ وہ اس کو قبول فرمائے اور ان سب لوگوں کے حق میں حجت بنائے کہ جو اس کے لیے صحیح و جہد کرتے رہے. اس کے بعد میں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ جیسے خیرخواہ، بہیخواہ اور دوست اور ساتھی عطا کیے ہیں کہ جو بظاہر اپنے ملک سے دور ہوتے ہوئے بھی وطن سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیتے، اور شاید الفاظ اور جملوں میں تو یہ بات بیان نہ کی جا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ ہی اپنے بندوں کو دے سکتا ہے، اور اسی کے فضل خاص سے اس کا شعور اور اس کا احساس بندے کے اندر بیدار ہو اجاگر کر سکتا ہے. اس لیے میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی، یہاں تشریف لائے اور مجھے اس بات کا موقع دیا کہ تبادلہ خیال اور باہم گفتگو کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع اور اکٹھے ہو سکیں. یہ جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت مجھے دی گئی ہے، ہمارے کرنے کے کام، یہ ہم سب کا مشترک موضوع ہے، اور اس میں کام سے بھی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں جن کے کرنے کے کام کا تعین کیا جا رہا ہے. یہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا کے جس سمت آپ نکل جائیں انسان ہی انسان، سمندر انسانوں کا ہر چہار طرف نظر آئے گا، اور سارے ہی انسان مصروف سرگرم عمل ہیں، سعی و جہد کا پیکر ہیں، اور شب و روز یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے، کام ادھورے نامکمل رہ جاتے ہیں، اور وقت اتنا گزر جاتا ہے، بیت جاتا ہے کہ انسان تھک کر چور ہو جاتا ہے، اور اگلے دن تازہ بتازہ بیدار ہونے کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. تو یہ کروڑوں انسان جو دنیا بھر کے اندر رہتے اور بستے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کام میں مصروف نہ ہو، سب اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور سب شب و روز انتھک محنت اور جدوجہد کے اندر مصروف ہیں. لہذا جب ہم اس بات کا تعین کریں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، تو خود اپنے آپ سے ایک تعارف حاصل کر لیا جائے کہ ہم دراصل کون ہیں. میں آپ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میں خود کون ہوں، اور یہ عرفہ نفسہ والی بات جو ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جان سکے، اپنے منصب کو پہچان سکے، اپنے مقام سے واقف ہو سکے، اور جس نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، بنایا ہے، پالا اور پوسا ہے، قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کا پھر ادراک کر سکے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے، ہمارا اس سے بڑا اور اس سے اچھا کوئی تعارف نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات میں ہیں، اور اس کے وہ بندے ہیں کہ جو اس بات کو اسی کے فضل سے جان چکے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ پوری زندگی کو ایک آزمائش بنایا ہے، اپنے انبیاء کے سلسلے کو دراز کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے، اور ان کے اسوے کی پیروی کو سارے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انہی کے اتباع اور پیروی میں اور انہی کے اسوے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں انسانوں کی نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور وہی بہترین نمونہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ایک ایسا تشخص ہے، ایک ایسا ہمارا تعارف ہے کہ قرآن پاک بھی اس تعارف سے بھرا پڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا اسی تعارف کو اجاگر کرنے کے لیے پورے 23 سالہ دور نبوت میں جدوجہد کی کہ بندگی رب کیسے کسے ہیں، اور جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی اگر کوئی کوشش کی جا سکتی ہو کہ چین کی کوئی ایک نقطہ بھی چین کا اس شکر ادا کرنے میں وہاں تک بھی انسان پہنچ سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاجی برحق ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ محسن اعظم ہیں، ان کے اسوے کی پیروی میں ہی دراصل بندگی۔ ہم نے قرآن پاک کے مطالعے سے اس بات کو سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دنیا کے نظام کو اچھے طریقے پر، بہتر طریقے پر چلانا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کے سپرد یہ نظام کرنا چاہتا ہے کہ جو اس اہلیت کو ثابت کریں کہ وہ اس نظام کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں، خالص انتظامی نقطۂ نظر سے بھی اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے نقطۂ نظر سے بھی، ان کے حقوق کو ان تک پہنچانے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے نقطۂ نظر سے بھی۔ ہمیں قرآن پاک ہی سے اس بات کا علم ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو، ان انسانوں کو کہ جو بندگی کے فرائض بجا لائیں، اپنے رب کو پہچان کر اس کی تعلیم کو اپنائیں، اس کے حکم کو بجا لائیں، اس کی شریعت کو اپنائیں، اس کے نبی کی سنت کو عام کریں اور اسی طریقے کو دنیا کے اندر پھیلائیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ لیکن ہم جب چاروں طرف دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا بگاڑ نظر آتا ہے، ایک ایسا فساد نظر آتا ہے کہ جو سوائے اس کے کسی اور چیز کا نتیجہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں اور اپنے رب کو بھی بھول گئے ہیں۔ وہ کبھی قول سے، کبھی عمل سے، زندگی کی کبھی کبھار کسی نہ کسی جز سے اس کا اظہار کرتے نظر تو آتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، کہ جو دیکھنے والی ہستی بھی ہے، جو جاننے والی ہستی بھی ہے۔ وہ کبھی کبھی بزبان حال اور بزبان قال اس کا ادراک کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن پوری پوری زندگیاں اس کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں کی انفرادی زندگیاں بھی اور ان کا اجتماعی ماحول بھی ایک ایسے فساد کے سپرد ہو گیا ہے کہ جس میں انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ جس نے بھی کہا بالکل سچ کہا ہے کہ درندوں نے اتنے انسانوں کو چیر پھاڑ نہیں کھایا ہے جتنا اس مہذب دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو چیر پھاڑ کھایا ہے۔ دوسری کسی مخلوق نے انسانوں کے اتنے حقوق سلب نہیں کیے ہیں اور اتنا ظلم انسانوں کے اوپر نہیں کیا ہے جتنا کہ خود انسانوں نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کیا ہے، اور وجہ اور سبب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے رب کو بھلایا ہے، اس کی تعلیم کو بھلایا ہے، اس کے احکام کو بھلایا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس نے بتایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا اس کے پسے پش ڈالا ہے، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جو سب کچھ مانتے اور جانتے بھی ہیں لیکن اس سب کے باوجود نہ ماننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں ہی اپنا شمار کراتے ہیں. لہٰذا جب اس بھری پوری دنیا کے اندر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے بہت دور نہیں بہت قریب خود اپنے اندر بھی اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ فہم اور ادراک بھی پیدا ہوتا ہے کہ خود اپنی بھی اصلاح کی جائے اور جو کچھ نہیں کیا جا سکا اس کو کرنے کی کوشش کی جائے, جہاں تک نہیں پہنچا جا سکا وہاں تک پہنچنے کی صحیح کی جائے, اور بھولے ہوئے انسانوں کو, بھٹکے ہوئے انسانوں کو, گم کردہ رہا انسانوں کو, دلہنوں کے اندر ادھر ادھر ہو جانے والے انسانوں کو, بند گلیوں کے اندر اپنا مستقبل کھو دینے والے انسانوں کو, ان سب کو بھی اس صاف سیدھی چارہ کے اوپر لایا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کی عزت و تکریم ہو سکے, انسانوں کے درمیان قوت و محبت قائم ہو سکے, اور بندگی رب کا وہ نظام معاشرے کے اندر قائم ہو سکے کہ جس سے لوگوں کو عدل و انصاف بھی ملے اور جس سے لوگوں کو رہنے کے اور آپس میں مل کر زندگی بسر کرنے کے گر بھی حاصل ہو سکے. لہذا ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہم بڑے ذوق کا شکار ہیں اور بڑی کوتاہیوں اور گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں, لیکن یہ شعور اس نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ ہمارا اصل کام زندگی رب کا کام ہے, اپنے رب کو پہچاننے اور اس کے راستے پر چلنے کا اور اسی جانب لوگوں کو بلانے کا. تو چاہے اپنی اصلاح بھی ہم بہت ادھوری کر سکیں اور چاہے بلاتے رہنے کے باوجود نہ بلانے کا سلیقہ ہم سیکھ سکیں نہ ہمارے بلانے پر کوئی لبیک کہہ سکے, لیکن اگر اسی طرح زندگی بسر ہو جائے اور اپنے رب کے دربار میں بندہ اس حال نازر ہو جائے کہ یہ بندہ دو عالم سے وفا تیرے لیے ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو قبولیت حاصل ہو گئی, اور یہی وہ کامیابی کی کلید ہے کہ جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دی ہے کہ مسلسل جد و جہد کی جائے, اپنے اوپر بھی جد و جہد کی جائے, اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کے لیے, اپنی عادات کی درستگی کے لیے, اپنی سیرت کو صحیح سانچے میں ڈھالنے کے لیے, اپنے کردار کو صحیح رخ دینے کے لیے, اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنے کے لیے, اپنے شب و روز کو صحیح رخ کے اوپر لے جانے کے لیے, اور اپنی سوچ و فکر, نقطۂ نظر, زاویہ نگاہ اور تمام امور کے اندر بندگی رب کا جو پیمانہ ہے بس اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے, یہ کام بھی مسلسل کام ہے, ہمیشہ کا, جب تک کہ سانس کے اندر سانس باقی ہے اس وقت تک جاری رہنے والا کام ہے, اس سے غافل نہ ہوا جائے. اس لیے کہ شیطان کے طور طریقے بڑے نرالے ہیں, وہ انسانوں کو پیچھا ہمیشہ کرتا ہے, ہر حال میں کرتا ہے, دائیں سے اور بائیں سے, آگے اور پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے, اور اگر کوئی واقعی بڑے عطیہ کے اندر اپنے آپ کو شامل بھی سمجھے اور مجاہدہ کرتے ہوئے واقعی مجاہدوں کے سب کے اندر داخل بھی سمجھے, تب بھی یہ شیطان انسانوں کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, اور کبھی کبھار انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے, اس نے بارہا قرآن پاک کا مطالعہ کیا, بار بار اس کو تفصیل سے اور تفصیل سے ختم کیا, نہ معلوم کب سے اس نے نیکی کا کون کون سا انداز جو ہے اپنایا اور زندگی کے کن کن طور طریقوں کو اس نے بدلا, اور واقعی اس کی زندگی کے اندر بڑا تغیر اور انقلاب رونما ہوا. اس لمحے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے, بس وہی پھر واقع شیطان کی کامیابی کا لمحہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو پھر یہ دلاسا دیتا ہے اور اس غفلت کے اندر ڈالتا ہے کہ اپنی اصلاح کا کام تو اس نے کر ہی لیا ہے اور زیادہ کام شاید باہر کی دنیا کا باقی ہے. لہٰذا ہم یا ہمارے کرنے کے کام میں سب سے پہلا امر تو یہی ہے کہ اس احساس کو بیدار رکھا جائے کہ ہم کون ہیں اور ہم اس معاشرے میں کس حیثیت کے اندر دنیا کے اندر موجود ہیں, کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور اس کے خلیفہ کی حیثیت سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے, آپ کے ماننے والے پیروکار کی حیثیت سے, اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے, آپ کی شریعت کو نافذ کرنے, آپ کے دین کو قائم کرنے, اور گلی گلی کوچے کوچے در در پہنچ کر اندر پہ دستک دے کر ہر دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرنے والے بنے, یہ وہ ہمارا احساس ہے کہ جس کو ہمارا ہمیں زندہ رکھا, یہ ایمان کی کیفیت. اب اس کے بعد واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرنے کے کام اس سلسلے میں کیا, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم کام تو یہی ہے کہ یہ احساس زندہ کیسے رکھا جائے, اسی کے اندر شاید سب باتیں آ جائیں گی. اس لیے کہ اس احساس کو زندہ رکھنے کا ایک نظام تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا اور ہم پر فرض کی حیثیت سے نافذ کیا. یہ جو نمازوں کا نظام ہے, یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں, یہ جو زکوٰۃ یا انفاق کا پورا سلسلہ ہے, جو صدقات اور خیرات کی بات ہے, یہ جو حج جس سے ابھی آپ فارغ ہوئے ہیں, یہ سب یاد دہانیاں بھی ہیں اس احساس کو بیدار رکھنے, اس احساس کو زندہ رکھنے. کہیں کچھ زنگ لگ گیا ہے, کوئی میل پٹن شامل ہو گیا ہے, اس کو بار بار مسلسل دھوتے رہنے اور دل میں بار بار بلانے اور حیال الصلاح اور حیال الصلاح کی آواز پر لبیک کہنے, یہ سارے امور اسی لیے ہیں کہ یہ احساس زندہ رہے, ایمان کی کیفیت برقرار ہے, اس کو مسلسل جلا ملتی رہے, اس کو نمو حاصل ہوتی رہے, اس کو زندگی کا پیغام ملتا رہے اور موت سے ہرگز ہرگز وہ ایمان ہمدار نہ ہونے پائے. اور اسی سلسلے کی وہ دوسری کڑی بھی کہ اپنے ہی آپ کو مانجنے اور دھونے کا یہ عمل نہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے, نہ مسلسل برقرار رکھا جا سکتا ہے, اور نہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات وضعیت کی گئی ہے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے ہی اوپر توجہ دے سکے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اوپر 24 گھنٹے توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر 24 گھنٹے ہم توجہ دے رہے ہیں اور بظاہر صلح کے اندر نیکوکار لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, یہ شامل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, یہ جو نیکی کا پندار ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ہر وہ آدمی کی جو بہت ساری عبادات اور بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے امور میں اپنے اوپر توجہ دینے کے نتیجے میں بعض امور انجام دیتا رہتا ہے, شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ اس کو یہ احساس ضرور دلاتا ہے کہ میں اوروں سے تو کچھ بہتر ہوں. بہت سارے لوگ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, با جماعت بھی پڑھتا ہوں, بہت سارے لوگ تو وقت ہی نہیں پہنچتے, جب مڑ کر دیکھتا ہوں سلام پھیر کے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ایک رکعت دیر سے آئے, کوئی 2 رکعت دیر سے آئے, میں ہمیشہ وقت سے پہنچتا ہوں. اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں اس محلے اور بستی کے اندر جہاں میں رہتا ہوں, جن مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں, کہ جب میں نے سلام پھیرایا تو سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید وقت پر شریف ہوتے, باقی تو سب, یعنی یہ احساس تسلسل کے ساتھ جب بڑھتا چلا جاتا ہے اور تمام امور کے اندر, تو یہ نیکی سندار انسان کو ایک ایسے احساس سے برتری میں, ایک ایسے تکبر کے اندر, ایک ایسی نفرت کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ جو بالآخر اس راستے پر انسان کو چلاتا ہے کہ جو ابلیس کا راستہ ہے اور بندگی کا راستہ ہرگز ہے. اس لیے یہ جملہ مترزہ کے طور پر میں نے یہ بات عرض کر دی. کہنا تو میں دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے اوپر توجہ دینے کے ساتھ پھر جو کرنے کا سمے اسی احساس کو بیدار رکھنے کے لیے, وہ پھر یہ ہے کہ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے, جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے اور جن کے فرائض اور حقوق کی تقسیم سے وہ خوب واقف ہے, اس کی اپنی اولاد ہے, اس کے اپنے ماں باپ ہیں, اس کے اپنے بھائی بہن ہیں, اس کے اپنے عزیز و اقارب ہیں, اس کے اپنے دوست احباب ہیں, اس کے اپنے محلے اور بستی کے لوگ ہیں, اس کے اپنے دفتر اور کاروبار میں ساتھ کام کرنے والے ہیں, پھر خود اس کے اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, اس چاروں طرف جو لوگ اس کو نظر آتے ہیں انسان, ان سارے انسانوں سے جتنے حقوق کا تذکرہ کیا جا سکے ان میں حق سب سے پہلا اور اول ہے کہ ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے, اس احساس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے, اسی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے. اور یہاں میں پھر یہ بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ فی زمانہ دعوت کی وسعت میں, دعوت کے پھیلاؤ میں, دعوت کے گھر گھر پہنچانے میں, دعوت کو در در وسیع کرنے میں, دعوت کو چھوٹے اور بڑوں سب تک عام کرنے میں, میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ یہ دائی جو ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس دعوت کی پذیرائی میں کوئی اور رکاوٹ ضمنی ہوگی, ثانوی ہوگی, تیسرے چوتھے نمبر کی ہوگی, لیکن پہلی رکاوٹ یہ خود دائی ہے کہ جو جانتا بھی ہے کہ دعوت کیا ہے, جسے معلوم بھی ہے کہ دعوت پہنچانی ہے, جس کے اندر کچھ نہ کچھ درمندی بھی ہے, خیرخواہی بھی ہے لوگوں کے لیے کہ دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود اسی دائی اور اسی کارکن اور اسی بظاہر لوگوں کے بے وفا کا مجموعی رویہ جو ہے وہ لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کا سبب بنا ہوا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی پر تھوڑی دیر بات کرتا ہوں. یہ جو ہم بہت ساری رپورٹیں لیتے اور دیتے ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں کہ کام کچھ ہو پا رہا ہے, لوگ مصروف بہت زیادہ ہیں, لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, لوگ وقتی پھیرے سے نہیں دیتے, لوگ سن کر ہی نہیں دیتے, لوگوں کے خیالات ہی بدل گئے ہیں, لوگوں نے دنیا ہی تبدیل کر دی, میں ان میں سے کسی بات کا انکاری نہیں ہوں کہ یہ سب حقائق کی بالکل ٹھیک باتیں ہیں. سولہ آنے پاور اپ کی بالکل 100% اور اس کے علاوہ بھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسباب کافی اسباب نہیں ہیں کہ دعوت وہ سب نہیں حاصل کر پاتے. دائی کے رویے جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ان سب کے باوجود ہے. تو اس میں پھر یہ حکمت آ جاتی ہے کہ اگر لوگ ان حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو محض دعوت میں کوئی چیز نہیں, دعوت کو کس حکمت کے ساتھ پیش کیا ہے. مصروف آدمی کے سامنے, کاروباری آدمی کے سامنے, جو سننا نہ چاہتا ہو اس کے سامنے, جو اہمیت نہ دیتا ہو اس کے سامنے, یہ پھر دعوت کی حکمت دائی کے رویے ہیں جس سے دعوت کی حکمت جو ہے واضح ہوئی. کسان کے طور پر بحث و مباحثے سے اس دعوت کو کبھی لوگوں تک نہیں پہنچایا, یعنی وہ بحث و مباحثہ کہ جس میں تکرار کی نوبت بھی آ جائے اور جس میں بلند اور پست کے پیمانے جو ہیں وہ بھی سامنے لا کر رکھ دیے جائیں. اور میرا ایک تاثر یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی ہیں جب کسی کو دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اس کو کچھ کمتر بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں, تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تم تو اس سلے سے واقف ہی نہیں, تم نے تو عمر ایسی گزار دی, یہ تو نماز تک پڑھنی سیکھ کے نہیں آتی. یعنی جس میں یہ احساس کے کہنے والا کچھ برتر ہے اور سننے والا ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ کچھ کمتر درجے کی چیز ہے. اور یہ تو ہمیشہ یہ دوڑ کر لینے والی بات ہے کہ کوئی آدمی بحث و مباحثے سے کبھی کسی کی بات نہیں مانتا. میں تو اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ وہ مولانا مودودی کی داڑھی نہیں تھی تو آپ مسجد سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی داڑھی تھی. وقتی طور پر آپ کو خاموش ہی ہونا پڑے گا, وہ نہیں مان کر دے گا چاہے آپ تصویر بھی دکھا دیں اور دو گواہ بھی لے آئے کہ بھائی تھی داڑھی, ہم ملے ہیں پتن. یعنی کتنی واضح دو ٹوک بات جو ہے, بلکہ مولانا مودودی سے گزر چکے ہیں, موجود یہاں زندہ سلامت لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے بھی کسی کے بارے میں اگر کوئی بحث شروع کر دے تو آپ بحث سے تو یہ بھی نہیں منا سکتے کہ داڑھی کی ہے. اور یہ انسانی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب چیز رکھی ہے, چاہے وہ اندر اندر احساس اس کو موجود ہو لیکن وہ کھلے بندوں اظہار نہیں کرے گا مانے. اس لیے میں دراصل کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ دعوت کے دائی کے رویے میں جب تک وہ نرمی نہ ہو, جب تک وہ گداز نہ ہو, جب تک وہ حکمت و دانائی نہ ہو, جب تک دوسرے کا احترام نہ ہو, جب تک اس کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا بھرپور اظہار نہ ہو اور اپنے کمتر ہونے کا اور فروتر ہونے کا اور واقعی بری خواہ ہونے کا اتنا اظہار کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ آدمی کوئی میرا ہی اور مجھ سے کوئی میری کوئی بھلائی چاہ, اس میں کوئی ایسا وائس کہ جو دل نشین پہرائے بات بیان کرنا جانتا ہو ناکافی چیز ہو, اس میں کوئی ایسا آدمی کہ جو بہت استدلال سے ثابت کر سکتا ہو کچھ, یہ دعوت کے لیے نافی بات. انفرادی گفتگووں کے اندر, انفرادی ملاقاتوں کے اندر, لوگوں تک پہنچنے کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ وہ کسی طریقے اس کو آپ اہمیت دیں کہ وہ بڑا آدمی, اس کی کسی اچھائی کو بیان کریں کہ ماشاءاللہ تمہاری نماز دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس دن میں نے تمہیں دیکھا وہاں نماز پڑھ رہے تھے طبیعت خوش ہو گئی. اس میں کوئی مبالغے کی بات بھی نہیں ہوتا, انہیں کہیں کہ تمہارے اندر جو آداب, مجھے لگتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو ہمیں تو 10 سال ہو گئے ہم نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے یہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, سیرت کے تمام واقعات کے اندر تو کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں, کسی کے لیے فائز کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو وہ اہمیت حاصل ہے, وہ اہمیت ان کو دی جائے. اس لیے جس کو ہم گرا ہوا انسان بھی کہتے ہیں, بڑی غلط اصطلاح ہے, کوئی آدمی گرا پڑا نہیں سوائے اس کے کہ جو بات کر رہا, جس کو ہم بظاہر گرا پڑا وہ بھی کوئی گرا پڑا انسان, اس کو بھی کپڑے لگایا جائے, اس کو بھی کوئی اہمیت دی جائے, اس کی بھی آنکھوں میں چمک پیدا ہو کہ اچھا یہ صاف ستھرے کپڑے والا آدمی اس نے مجھے دینے لگا لیے, کمال ہو گئی, تو بہت ہی عظیم چیز. اسی لیے میں یہ کرتا ہوں, میں بھی جس معاشرے میں رہتا ہوں, ہم دیکھیے امت کی بات کرتے ہیں کہ یہ ملت اسلامیہ ایک پوری دنیا رنگ اور نسل اور زبان اور علاقہ اور عرب اور عجم اور کالے اور گورے ان سب سے برتر یہ امت کے ایک خاندان. سیکولر سائٹی جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتی ہے, لہذا اس کے رویے بالکل دوسرے ہوتے ہیں. وہ علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، چھوٹی بڑی بے شمار اکائیاں اس نے بنا رکھی، اس بنیاد پر تقسیم کی. پھر جیسے جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے پاکستان کا، آپ سب جانتے ہیں، مثلا پارٹیاں بنی ہوئی ہیں بہت ساری، یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یہ این سی ایم کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، یہ این پی کے لوگ ہیں، یہ پی سی آئی کے لوگ ہیں، پھر ان سب کے درمیان نفرتیں، پھر یہ دلی لوگ ہیں، یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، اور یہ فلاں دنیا دار لوگ ہیں، بالکل دہلی ہیں، فلاں کمیونسٹ ہیں، فلاں، اور یہ نوجوان آج کل کے بالکل لچے لفنگے اصل نہیں، ان سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، فضول لوگ ہیں، ہر وقت کیرم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لپا ڈگی کر، یعنی معاشرہ جو ہے تقسیم در تقسیم در تقسیم. اچھا کون رہا؟ میں اکیلا اچھا آدمی، اس لیے فور دا پیپل پارٹی والے رہتے ہیں، اس سے تو بات کرنا ضرور، ادھر این سی ایم والے رہتے ہیں صاحب لالت بھیجیے ان کی، سامنے وہ اے این پی والے رہتے ہیں، ان سے تو کیا کیا جائے، پاکستانی کے مخالف، ادھر صاحب وہ رہتے ہیں بریلوی، ان کا تو عقیدہ ہی غلط، لہٰذا اپنے گھر سے نکلے سب سے بچتے بچاتے ہوئے ادھر ادھر نکل گئے، نہ اس سے سلام، نہ اس سے علیک، نہ اس کی مزاج کچھ. اور یہ نوکے والے جو ہیں، ہم اپنے دماغ کے اندر نوجوانی میں کہ خدا نیک والے، اور یہ نوجوان آج کل نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، ہر وقت کرکٹ کے، سب کو یہ سیکولر سوسائٹی جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ تقسیم کرنے کے کو اور طبقات میں تقسیم کرنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں. ہم جب امت کی بات کرتے ہیں تو اگر وہی پڑوسی نماز کے اندر برابر میں آ کر کھڑا ہو جائے جو پیپلز پارٹی کا ہے، اور ادھر وہ کھڑا ہو جائے جو این سی ایم کا ہے، اور امامت وہ کر رہا ہو کہ جو دیوبندی یہ بریلوی ہے، تو کوئی فقہ ہے جو یہ کہتی ہو کہ جماعت چھوڑ کے نکل جاؤ؟ کوئی فقہ یہ نہیں، وہ سب بھائی ہیں، یہی امت ہے. اگر یہی امت ہے تو اسی کے اتحاد کی کوشش کریں، اور محض پارٹیوں میں تقسیم ہونے اور فرقوں میں تقسیم ہونے سے لوگ بدل نہیں گئے. ہر جگہ اچھے لوگ ہیں، ہر جگہ برے لوگ. دعوت، میں دعوت کی بات کرتا ہوں، دعوت میں سے یہ ساری رکاوٹیں جو ہے موجود رہتی ہیں، اور ہم نے بھی ذہناً اس کو قبول کیا ہوا. ہم کہتے ہیں این سی ایم والے سے آپ کیوں ملے تھے صاحب؟ آپ اس دن پیپلز پارٹی والوں کے پاس چلے، کمال ہو گئے صاحب، ہم نے دیکھا آپ کی تصویر دے گی کہ آپ پیپلز پارٹی والوں سے ملاقات کر رہے ہیں. سمجھ ہوگی جو اسلامی کے لوگ اتنے نیک والے اتنے خراب لوگوں سے ملتے ہیں، اور اے این پی والے میں نے دیکھا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس دن چائے پی رہے. یعنی آپ کیا، آپ یہ صالحیت کا اور نیکی کا جو پندار ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال ہے، ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو برے لوگوں سے تو مل لے گئے. قطع نظر اس کے ہم کتنے اچھے ہیں، اور قطع نظر اس کے وہ کتنے برے ہیں. اگر آپ دائی ہیں تو قانون اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ابو جہل سے تین مرتبہ ملا کے تھے، جو انسانیت کی معراج تھی اور جو جہالت کی معراج تھا، اگر یہ دونوں روز ملا کرتے تھے تو ہما شما کی کیا حیثیت. اس لیے اگر ہم امت کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے دعوت کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو عزت دیجیے، ان کی تکریم کیجیے، ان کی اچھائیوں کو سامنے رکھیے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیجیے، ان کو گلے لگائیے، ان کو کمتر فرر. اور ہماری گفتگو سے اگر یہ ظاہر ہو کہ ہم ذرا دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور بہت باعمل لوگ ہیں، ہم پچھلے 25 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر اقامت دین، اصل اپنی پر یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ جو اعتراض آتا ہے نا کبھی کبھی، بے وجہ نہیں ہے اعتراض، یہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہے، جس سے کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی بات کریں تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے مفتی اعظم فلسطین ہے اور ہم جو ہے بڑے گرے پڑے دین. اس لیے ہمارے کرنے کے کام میں اس احساس کو لوگوں تک منتقل کرنا، اس کو زندہ اور بیدار رکھنا، اس حوالے سے لوگوں کی پہچان اور شناخت کو قائم کرانا، اور اسی سے ہمارے اندر بھی گرمی اور سرگرمی اور جہد اور جدوجہد اور عمل سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، یہ میرے نزدیک اسی وقت ممکن ہے اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے رویوں میں یہ تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے کو کمتر سمجھ کر دوسروں سے بات کریں. علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ائمہ مساجد سے ہم بات کرتے ہیں، اب ان تو بات ہی نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ تصور دینی ناقص، کیونکہ ہماری چیزیں بس جناب نماز پڑھی، جوتیاں اٹھائیں، واپس آ گئے، پتہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی حافظ ہو گئے ہیں، قرآن پڑھ لیا ہے، ہم نے نماز نماز پڑھاتے رہتے ہیں. کیا لوگوں کو کچھ نہیں تھا، آپ جانتے ہیں مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ پر، یعنی ائمہ مساجد کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، اگر ہمارے رویوں ذہنوں میں یہ بات اتری ہوئی کہ تصور دینی ناقص، بیچارے کیا جانتے ہیں، دو رکعت کے امام اور نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پندار ہے، یہ دعوت کے راستے، دعوت قبول ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہم دلائل یہی دیں گے کہ لوگ بڑے مصروف ہیں، لوگ بات نہیں سنتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، بلانے پر بھی نہیں آتے ہیں. اور یہ باتیں کرنے سے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے رویوں میں یہ تبدیلی ہو تو لوگ آئیں گے خود چل کر بھی آئیں گے. اور اس کے باوجود کہ سیکولر نظام بڑا مضبوط ہے اور سیکولر سوسائٹی نے جو اکائیاں بنائی ہوئی ہیں، جو طبقات بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر شعور بھی بڑا مضبوط ہے، اور سیکولر سوسائٹی جس طرح ہم کو آپس میں لڑا رہی ہے، بولنے کا پورا نظام بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کی ٹکر لینے کا طریقہ بھی یہی ہے اور اس میں کامیابی کا گر بھی یہی ہے. اسی لیے میں تو یہ بھی عرض کرنے کی اشارت کروں گا کہ ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آپس میں بھی کتنے ایک دوسرے کی تکلیف کرتے ہیں، کسی کی عمر کے لحاظ سے، کسی کی سفید داڑھی کے لحاظ سے، کسی کے ان بے شمار ذرائع ہیں جس سے آدمی سمجھے کہ یہ مجھ سے بارہ کو بہتر آدمی لگ رہا ہے برقرار. آپس کی محبتیں بھی اگر رخصت ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا صاحب اٹھ نہیں رہی، محبتیں نہیں رہی، محبت کہاں سے پیدا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور طریقے محبت کے بتائے ہیں ان میں تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف میں نہیں رہا ہوں، لیکن اس کی ابتدا تو یہی سے ہے کہ لوگوں کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ہمارے کرنے کے کام میں اس احساس کو لوگوں تک منتقل کرنا، اس کو زندہ اور بیدار رکھنا، اس حوالے سے لوگوں کی پہچان اور شناخت کو قائم کرانا، اور اسی سے ہمارے اندر بھی گرمی اور سرگرمی اور جہد اور جدوجہد اور عمل کا ایک سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، یہ میرے نزدیک اسی وقت ممکن ہے اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے رویوں میں یہ تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے کو کمتر سمجھ کر دوسروں سے بات. علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ائمہ مساجد سے ہم بات کرتے ہیں، اب ہم تو بات ہی نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے ان کا تصور دینی ناقص، کیونکہ کیا بات کی جائے، بس جناب نماز پڑھی، جوتیاں اٹھائی، واپس آ گئے، پتہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی حافظ ہو گئے، قرآن پڑھ لیا ہے، ہم نے نماز نماز پڑھاتے رہتے ہیں، کیا لوگوں کو کچھ نہیں تھا، جانتے نہیں مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ، پر یعنی ائمہ مساجد کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں اگر ہمارے رویوں ذہنوں میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ ان کا تصور دینی ناقص، بیچارے کیا جانتے دو رکعت کے امام اور نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پندار ہے یہ دعوت کے راستے، دعوت قبول ہو ہی نہیں سکتی، پھر ہم دلائل یہی دیں گے کہ لوگ بڑے مصروف ہیں، لوگ بات نہیں سنتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، بلانے پر بھی نہیں آتے ہیں، اور یہ باتیں کرنے سے کوئی غلط نہیں، لیکن اگر ہمارے رویوں میں یہ تبدیلی ہو تو لوگ آئیں گے خود چل کر بھی آئیں گے. اور اس کے باوجود کہ سیکولر نظام بڑا مضبوط ہے اور سیکولر سوسائٹی نے جو اکائیاں بنائی ہوئی ہیں، جو طبقات بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر شعور بھی بڑا مضبوط ہے، اور سیکولر سوسائٹی جس طرح ہم کو آپس میں لڑا رہی ہے، وہ لڑانے کا پورا نظام بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کی ٹکر لینے کا طریقہ بھی یہی ہے اور اس میں کامیابی کا گر بھی یہی ہے. اسی لیے میں تو یہ بھی عرض کرنے کی اشارت کروں گا کہ ہم جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آپس میں بھی کتنے ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں، کسی کی عمر کے لحاظ سے، کسی کی سفید داڑھی کے لحاظ سے، کسی کے ان بے شمار ذرائع ہیں جس سے آدمی سمجھے کہ یہ مجھ سے بارہ کو بہتر آدمی لگ رہا ہے برقرار. آپس کی محبتیں بھی اگر رخصت ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا صاحب وہ بات نہیں رہی، محبتیں نہیں رہی، محبت کہاں سے پیدا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے محبت کے بتائے ہیں ان میں تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کی ابتدا تو یہی سے ہے کہ لوگوں کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان کو اہمیت دو، ان کو سر کے اوپر بٹھاؤ، ان کو گلے سے لگاؤ، اس کے بعد تو پھر جو چاہو ان سے کرا دو، ان کو جیت لو گے تم، ان کو فتح کر لو گے، ان کے دل مٹھیوں کے اندر اپنے رکھ لو. اور آدمی اتنا ہی ہوتا ہے سر، دو بول سے ناراض ہوتا ہے، 20 سال کے تعلقات منقطع کر دیتا ہے، دو بول سے خوش ہو جاتا ہے، گلے لگ جاتا ہے، کہتا نہیں میں سب بھول گیا، تو ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں، آدمی یہی تو ہے نا. اس لیے دعوت اور دائی اور کرنے کے کاموں میں اپنے رفقا کو بھی سنبھال کر لے کر چلنا. میری گلی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کتنی دیر بات نہیں، اپنے رفقا کے حد تک بھی یہ بات درست ہے، اور باہر کی دنیا میں تو اس سے زیادہ کوئی بات درست ہے ہی. ایک اس میں ضمن بات اب کرتا چلوں، ہم سب کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اور بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں تو وہ ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو بھی نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں نہ میں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے پردہ پوشی کے لیے بہت ساری خامیوں کوتاہیوں اور نالائکیوں کی, اور بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں. ذرا ذہن کے اندر اس بات کو دوہرائیے کہ زید بکر عمر فلاں فلاں کے بارے میں ہمارے ذہن میں تاثر کیا ہے. ہم لوگوں کو صرف خامیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. جب اس کا نام آیا میں نہیں تھا بالکل بےکار ایک دن میں نے بلایا تھا, کبھی وقت تو آتے ہی نہیں, کبھی میں نے نہیں دیکھا وقت. صرف یہ بات مجھے یاد ہے, اس کے بعد بات درست ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جو بات اب کرنے کی اشارت کر رہا ہوں وہ یہ کہ رفقہ میں بھی اور ساتھیوں میں بھی ان کی اچھائیوں کو پہچان بنایا, ان کی خوبیوں کا چرچا اور تذکرہ کیا, اور جو نظر آ رہی ہے ان کی خامیوں کو تائی, اس کو موضوع گفتگو بننے ہی نہ دیں. پھر آپ اگر کبھی اکیلے میں کوئی بات کر لیں گے تو بالکل آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, قبول کرتا چلا جائے, ورنہ تو آپ مسجد کے اندر لے آئیے گفتگو. آپ بھی کام کیوں نہیں کرتے, آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں کرتے رہے گی گفتگو آدھے گھنٹے, نہ کوئی مان کر دے گا نہ کوئی سن کر دے گا. ہم کہتا ہے احتساب کا اثر ختم ہو گیا, احتساب بالکل بے اثر ہوتا جا رہا ہے. تمہارا گزر گیا احتساب کبھی بھی با اثر نہیں رہا, تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو احتساب بیماری ہو کر رہ جاتی. جب محبت ہوتی ہے آپس کی چاہت ہوتی ہے تو آپ ذرا گلے میں باہیں ڈال کے کہیں بھائی تم نے کیا کیوں گیا, بھائی لفظی ہو گیا کیا نہیں رہا بالکل, ایک لمحے کے اندر وہ کہیں. اس لیے آپس میں بھی رفاقت اور محبت کا تعلق اور لوگوں کو ان کی خوبیوں سے پہچان. ہر آدمی میں خوبیاں موجود اور ہر آدمی میں خامیاں ہی موجود, تو خامیوں سے کیوں پہچانا جائے گا, ہمیشہ انہی کا تذکرہ ہو, خوبیوں سے کیوں نہ پہچانا جائے گا, اور اسی کے حوالے سے ان کو آگے کیوں نہ بڑھایا جائے. اصلاح کا یہ جو طریقہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ کا طریقہ ہے یہ, ممکن ہے فلاں کا طریقہ تو ہے نا یہ, اور مصنون طریقہ ہے, یعنی غیر مصنون طریقہ نہیں ہے, ثابت شدہ چیزیں جو بات کر رہا ہوں. تو اس احساس کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے معاشرے میں پھیل جا. اب میں یہاں پر کسی بات اب کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ بڑے مصروف ہیں, لوگوں کو فرصت نہیں ہے, لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, کسی کے معاشی کسی کے خاندانی, ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں ہم سب. یعنی اگر آپ انہی تمام چیزوں کو لکھ کے رکھ لیں اور کہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے سامنے ٹک لگا دیں تو معلوم ہوگا ہر ایک کے اندر وہ چار پانچ چیزیں موجود ہیں. ہم سب بھی بڑے مصروف ہیں, ہم سب کے بڑے مسائل ہیں, کچھ کو گھر والے یہاں ہیں, کچھ کے گھر والے وہاں ہیں, کچھ کو بیماریاں آزاریاں ہیں, کچھ کو سمجھ میں نہیں آتا مرض کیا ہے, کچھ لا علاج مرض. یعنی ہر ایک کے پتے اتنے بے شمار انگنت ہیں کہ کوئی اس سے بچا ہوا بہرحال نہیں. اب اگر یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں موجود, تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ان مسائل اور ان حالات کے الرغم اور ان کے باوجود اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اس سارے کام کو انجام دے گا. اور اس میں میں جس طرف دراصل توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے مطالعے کی بات. یہاں بہت سارے لوگ ایسے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں جن کو میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں, جن جو بہت وسیع مطالعہ لوگ ہیں اور جن کا مطالعہ بھی حاضر مطالعہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی انگلیوں کے پوروں پر ہے کہ جس طرح سے چاہیں جب چاہیں وہ. لیکن وہ بھی شاید اس بات کی گواہی دیں گے ضرور کہ مطالعہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی کبھی فارغ نہیں ہوتا. وہ قرآن پاک کا مطالعہ ہے, وہ حدیث و سنت کا مطالعہ ہے, وہ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ ہے, وہ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور دنیا کے اندر جو نظاموں کی کشمکش ہے, اور دنیا کے اندر جو حالات کی ابتری ہے اس کا مطالعہ ہے, کہ اس کے نتیجے میں آدمی اپنے موقف کو سمجھتا ہے, اپنے مشن کو جانتا ہے, اپنے قدموں کی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور میں اسی حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا پہلے بھی کوئی ایسی وسیع اور عریض نہیں تھی, لیکن اب تو بالکل ہی سمٹ گئی اور ایک نقطے پر آ کر کھڑی ہو گئی. پہلے لوگ کہتے تھے دو نظاموں کی کشمکش, وہ دو نظام بھی باقی نہیں ہے, ایک ہی نظام ہے, اسی کے مختلف جلوے اور پرتوں ہیں چاروں طرف نظر آتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا مت سمجھیے. جو الجزائر کے اندر امت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا, اسی احساس کو زندہ رکھنے کی, بیدار رکھنے کی, لوگوں تک پہنچانے کی, اس چھما کو جلانے کی, اس دیپ کو روشن رکھنے کی, اس چمچماتے ہوئے چراغ کو طوفانوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ ہی ہیں. وہ جو الجزائر میں کام کرتا ہے, وہ جو سوڈان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ, وہ جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ کوئی مختلف نہیں, ان آپ ہی ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو ضرور سمجھا جائے اس مطالعے کے نتیجے میں, اور پہلوؤں کے علاوہ اس پہلو کو اجاگر کیا جانا چاہیے کہ آپ ایک ایسی عالمی آفاقی عالمگیر اسلامی تحریک کا حصہ ہیں کہ جس پوری دنیا کے اندر اس کشمکش میں, اس تصادم کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے, بے چین ہے, مضطرب ہے, اور یہ جاننا بھی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے اس رول کو ادا کیا. ہم اس رول کو ادا کرنے میں دعوت کا اولین اہمیت بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جائے, ان کے دل و دماغ سے دنیا کو تبدیل کیا جائے, ان کی گتھیوں کو سلجھایا جائے, ان سوالوں کا جواب دیا جائے, ان کے اعتراضات کو رفع کیا وغیرہ وغیرہ جو بھی سب چیزیں ہیں. لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ جس کو لوگ سیاست کہتے ہیں اس شجر ممنوعہ بھی ساتھ یہ قرار دے دیتے ہیں. یہ دراصل دعوت کی پذیرائی کے لیے اور دعوت کو ایک مکمل نظام بنانے کے لیے اور دعوت کو ایک چلتی پھرتی ریاست اور اس کا نقشہ دینے کے لیے اور دعوت کو با اختیار بنانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں, ہم بھی اس کو سیاست ہی کہتے ہیں. کہ یہ دعوت جو ہے اس کو تمکن حاصل ہو, اس کو اختیار اور غلبہ حاصل ہو, اس کو فیصلہ کن اہمیت معاشرے کے اندر دنیا کے اندر حاصل ہو. اس لیے مطالعے کے حوالے سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس سمندر کی بوند تو بظاہر لگتا ہے کہ ہیں, لیکن سمندر ہیں, بوند نہیں. اور ویسے بوند تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتی, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں کہ مزداد. ہم سب سمندر ہیں اپنی اپنی جگہ, ہم سب پر مشتمل یہ سمندر جو ہے یہ قائم ہے اور باقی ہے. اس لیے یہ احساس آپ کے اندر اس عالمی افق پر کرنے کے کام کا تعین کرے گا, اس کی ترجیحات طے کرے گا, اور عالمی سطح پر جو اسلامی تحریکیں ہیں اور جو قیادت ہے وہ اس کی پھر ترجیحات طے کرتی ہے, بتاتی ہے, دنیا کا نقشہ سمجھاتی ہے, اس کی تجزیے جو لوگوں تک بتاتی ہے. یہ بھی پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو خود بھی اس تک پہنچیں اور دوسروں تک جو اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. لہذا یہ وہ نکات سیگانہ بنتے ہیں کہ جن پر اگر ہم واقعی توجہ دے سکیں, اور یہ مسلسل کرنے کا کام اپنے اپنے دائرے میں, اپنے ارد گرد, اپنے ماحول میں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک حالات کی قید ہوتی ہے, یہ تو ویسی قید ہے جیسے کہ ہر انسان کی اپنی صلاحیت کی قید ہے. ہر انسان بھی تو ایک جیسے حالات میں, بھی سارے انسان ایک طرح کا کام تو نہیں کرتے. اس طرح کوئی ایک طرح کے حالات میں, کوئی دوسری طرح کے حالات میں, کوئی تیسری طرح کے حالات میں, کوئی صحت کی ایک طرح کی پوزیشن میں, کوئی دوسری طرح کی پوزیشن میں. زیادہ اجتماعی ماحول میں جو بھی ویریشن ہے اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوتا ہے, اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. گرمی کا بھی لحاظ کرتے ہیں ہم, سردی کا بھی لحاظ کرتے ہیں, برسات, موسم بہار, ان سب کا بھی لحاظ کرتے ہیں. کبھی کبھی خزاں بھی ہوتی ہے, اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں. یعنی پھولوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے, کانٹوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ممکن ہے بات پہنچ بھی رہی ہو آپ تک. کچھ سطور میں, کچھ بین سطور, یعنی ان سب کا لحاظ رکھتے ہیں. اور دعوت اور دائی اور اس کی حکمت اور دور تک اس کی پذیرائی, اس کا انحصار ان تمام چیزوں پر ہے. لہذا بدلتے ہوئے حالات میں, یہ تغیر پذیر حالات کے اندر جو کام جس طرح سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی دعوت کی حکمت ہے کہ آدمی اس کے مطابق کام کرے. جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے, اصرار نہ کرے کہ چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤں گا, اور حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا رول متعین کرے اور اسی کے اندر تبدیلی کے لیے کوشش کرے. پھر چاروں طرف جو یہ کوششیں ہیں یہ مل جل کر انشاءاللہ وہ جو ایک آرزو اور تمنا والی کیفیت ہے کہ بھرپور تبدیلی پیدا ہو. میں دو تین منٹ میں وہ بات عرض کرتا چلوں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اور آپ سب نے بھی, یہ آپ کو چلیے نہیں کہتا, اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے تو جہاد پر بہت کچھ پڑھا تھا, بہت لوگوں سے تقریریں سنی تھیں, بہت سارے واعظ, بہت ساری درس وغیرہ جہاد پر. لیکن جب سے یہ افغانیوں نے جہاد کیا ہے, جہاد سمجھنے تو اس وقت آیا. حالانکہ کتابیں وغیرہ تو خاصی ادھر ادھر دیکھی تھی جہاد پر. یہ افغانستان کے لوگوں نے جو جہاد کیا اور جس طرح 10-12 سال سے وہ جہاد کر رہے ہیں, اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اچھا جہاد تو واقعی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تو ویسے ہی تھا, لیکن لفظوں میں پڑھ لینا اور اس کی معنی سمجھ لینا ایک بات ہے, اور اس پر اسٹڈی سرکل کر کے کئی گھنٹے تک اس بات کو سمجھنا اور بھی اچھی بات ہے. لیکن ان افغانیوں نے جو کچھ سمجھایا اور جس طرح سے سمجھایا اور بڑی دور تک سمجھایا, یعنی ایک سپر پاور کو تو اتنی دور تک سمجھایا کہ جو پہلے سمجھتے تھے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے واپس ہی نہیں آتے, وہاں صورت یہ کہ وہ جہاں جہاں گئے تھے وہاں سب جگہ سے واپس آ گئے, پولینڈ سے واپس آ گئے, مطلب جرمنی سے واپس آ گئے, چیکوسلوویکیا, یعنی جہاں ان کا روٹین یہ تھا کہ جہاں جاتے تھے وہاں اپنا سوشلزم اور فوج چھوڑ کر آتے تھے کہ نافذ ہو جائے, یہاں افغانستان بھی اسی لیے آئے تھے. اور ان افغانوں کی کیا اہمیت تھی, نومیڈ تھے بالکل, جاہل لوگ, بدو لوگ, نہ پڑھے لکھے, نہ پہننے کا طریقہ تھا ان کو, نہ کھانے کا طور طریقہ ان کو آتا تھا, ٹیکنالوجی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں جانتے تھے, ان کی کیا حیثیت تھی کہ روسیوں سے لڑتے. لیکن انہوں نے جب جہاد کیا تو بتایا کہ روسیوں کی کیا حیثیت تھی کہ ہم سے لڑتے, لہٰذا کہ کابل سے جب لوٹے ہیں تو پھر سب جگہ سے لوٹے, اور اس طرح سے لوٹے کہ اب ریڈ اسکوائر کے اوپر بیٹھے وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے ان کے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا نہ سمجھ لیجیے, اور اپنے آپ کو کوئی معذور اور بیکار اور ضعیف اور ناطق جو اللہ کی بندگی کرتا اور اس کے راستے میں اٹھتا اور اس کے لیے جیتا اور مرتا اور عزم کرتا, وہ بڑا مضبوط انسان, اس کو کوئی شکست نہیں دیتا. حالات کی ناسازگاریاں بہت ہوا کرتی ہیں, رہتی ہیں, ہوتی ہیں, لیکن اس کے راستے کی رکاوٹیں یہ ساری چیزیں نہیں. بس وہ جذبہ جہاد اور وہ احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر جاگی نہیں رہے جو حالات نے دکھا دیا ہے چاروں طرف, ایک روشنی ہے جو چاروں طرف نظر آتی, امید ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی, اور نظاموں کی کشمکش میں بھی ایک نظام دم توڑ چکا اور دوسرے نظام خود ہی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تو اتنی خامیاں ہیں کہ بحیثیت نظام کے وہ نظام کے پیمانوں پر ہی پورا نہیں سکتا, اور خود اپنے گھر کے اندر بھی اپنے لوگوں کو وہ نہیں دے سکا ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ انسانوں کو مل جانا چاہیے. تو کالے گورے کی تمیز بھی نہیں مٹا سکا, اس لیے پر امید بھی رہیے, پر عزم بھی رہیے, حوصلوں کو برقرار بھی رکھیے, قدموں میں ثبات بھی دیکھیے, اور منزل اور اس کا شعور جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے دور تک پھیلتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاک اللہ. جناب بھائی سید منور حسن صاحب نے ہمیں جو روشنی دکھائی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمیں اپنے نفس کا معرفت, دعوت کا سلیقہ اور علم حاصل کرنے کا جذبہ, ان سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس معاملے میں پرفیکٹ ہیں, اور خدا کرے کہ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں. اب میں تھوڑا سا وقت ہے اس میں جہاں تک ممکن ہوگا میں سوالات پڑھوں گا, اور ایک آپ درخواست ہے کہ وہ ان کے جوابات سے آپ کو مطمئن کریں. ایک صاحب کا سوال ہے کہ حالیہ پاس شدہ شریعت بل پر جماعت اسلامی پاکستان کا کیا موقف ہے؟ پاکستانی اخبارات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جماعت نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے. دوئم شریعت بل کے پاس ہونے سے پہلے پاکستانی جماعت اسلامی کے کابرین کے بیانات میں بڑا تضاد تھا. حالت یہ تھی کہ امیر جماعت بل کو غیر شرعی کہہ رہے تھے, اور جماعت کے قومی اسمبلی کے ممبران تعریفی بل فرما رہے تھے, اور یہ تضاد اکثر دوسرے معاملات میں بھی نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے لوگوں میں بڑا غلط تاثر ہوتا ہے اور دوسرے لوگ نشاندہی کرتے ہیں, ان دو معاملات کی وضاحت فرمائیں.
دیکھیں, جہاں تک شریعت بل کا تعلق ہے تو جو شریعت بل اصطفیٰ حکومت نے اسمبلی میں پیش کیا تھا اس کے پیش کیے جانے کے بعد جتنی دینی جماعتیں اور علماء کے جتنے گروہ ہو سکتے ہیں ان سب کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا, اور علماء کی اس کونسل نے جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی انہوں نے اس شریعت بل کو غیر شرعی کہہ کر مسترد کر دیا تھا, اور حکومت سے یہ کہا تھا کہ ایسا بل اسمبلی میں نہ پیش کیا جائے اور نہ منظور کیا جائے کہ جو ہرگز شریعت کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو. اور اس کے بعد علماء نے اپنی تجاویز پیش کی تھیں کہ ان تجاویز کو اگر شامل کر لیا جائے اور بل کو اس کے مطابق ڈھالا جائے تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لہذا پھر آپ کے علم ہوگا کہ حکومت کی ٹیم اور علماء کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور بالآخر ان تجاویز میں سے 80% تجاویز اس بل میں شامل کر لی گئیں اور پھر علماء نے اس بل کو ان ترامیم اور تجاویز کی شمولیت کے بعد تسلیم کر لیا، استرداد واپس لے لیا اور وہی بل اسمبلی کے اندر منظور ہوا۔ لہذا جماعت اسلامی بھی تمام جماعتوں اور تمام لوگوں کے ساتھ اس پورے عمل کے اندر شریک رہی اور یہی بات پریس کے اندر بھی آتی رہی۔ لہذا اسمبلی کے ارکان کے بارے میں یا جماعت کے جماعتی موقف کے بارے میں کوئی سخن یا اس بارے میں کوئی دو رائے سامنے نہیں آئی۔ البتہ ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے سامنے رکھیں اور وہ یہ کہ یہ زمانہ پروپیگنڈے کا، اخبارات میں چھپنے کا اور ریڈیو اور ٹی وی سے نشر کیے جانے اور دکھائی دیے جانے کا زمانہ ہے، اور اس میں کوئی آدمی گھنٹہ بھر بات کرتا ہے تو ایک جملہ اس کا بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، یا اخباروں کے اندر چھپتا ہے تو اسی طریقے سے چھپتا ہے کہ جس نے ایک گھنٹے بات کی اس کو وہ چار سطروں میں چھاپ دیتے ہیں۔ وہ اگر بہت دیانتداری کے ساتھ بھی چھاپیں تو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی صحیح نمائندگی کر سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات اب واضح رہنی چاہیے کہ جن ذرائع سے ہم تک معلومات پہنچتی ہیں، کچھ تو ان ذرائع کا نقص ہے، ان کی مجبوری ہے، اور کچھ ان ذرائع کی شرارت بھی ہوتی ہے۔ لہذا یہ تاثر بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ شاید کئی موقف ہو گئے ہیں اور اسمبلی کے ارکان کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جماعت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ پریس میں اس طرح کی چیز آ جائے تو جماعت بھی کوشش کرتی ہے کہ اس کی اصلاح کر لے اور بات لوگوں کے سامنے آ جائے، اور بعض اوقات غیر ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تردید کی جائے۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا اور اب جو شریعت بل پاس ہوا ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔
سوال ہے، آئی جی آئی کی حکومت نے خاص کر پنجاب میں جو پرائیویٹ نئے اسکول کھولنے کے لیے ترغیبات دی ہیں، کیا جماعت اسلامی نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ پروگرام بنایا ہے یا نہیں؟ اگر اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو آئندہ نسلوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جناب غلام حیدر وائن صاحب نے جدہ میں کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ سہولتیں اس سلسلے میں دیں گے۔
جماعت نے تو اب سے 3-4 سال پہلے سے اس اسکیم پر عمل شروع کیا ہوا ہے، اور یہ مرکزی شورا کا فیصلہ ہے جو مسلسل 2 مرتبہ اجلاسوں میں ہوا ہے کہ کم از کم ہر ضلع کی سطح پر ضرور ایک اسکول قائم کیا جائے اور ایسے افراد تلاش کیے جائیں کہ جو اس میں امید و معاون ہو سکتے ہوں، کچھ سرمایہ جماعت بھی اس کے لیے فراہم کرے، کچھ لوگوں سے لیا جائے۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں بہت سارے اضلاع میں پیش رفت ہوئی ہے اور اسکول قائم بھی ہوئے ہیں۔ لہذا ہم تو خود اس کی اہمیت سے واقف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کام ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آئندہ نسلوں کی تعمیر ہو سکے۔
ایک سوال ہے کہ آئلی قوانین کے بارے میں شریعت بل میں کچھ نہیں کہا گیا، جس کی نشاندہی محترم میاں طفیل محمد صاحب نے بھی کی ہے۔
جی ہاں، یہ بات درست ہے، صرف آئلی قوانین ہی نہیں اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت بل جس پر خاموش ہے یا جس میں گنجائش نہیں نکلتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس محتاط رد عمل کا جماعت نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اظہار کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ شریعت بل جو ہے یہ ایک پیش رفت ہے اور ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں گے، اور جو چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی آگے چل کر شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ شرعی عدالت کو جو اختیارات اب حاصل ہو گئے ہیں، بالخصوص مالی معاملات میں، کوشش کی جائے گی کہ شرعی عدالت تک چیزوں کو لے کر پہنچا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں بعض فیصلے کرے، اور اس طرح سے بعض امور کہ جن پر پہلے شرعی عدالت کو اختیار حاصل نہیں تھا، اختیار حاصل ہونے کے بعد اس معاملے میں پھر جو مقننہ ہے اور جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت کر سکے۔ تو یہ بہت سارے نقائص اس کے اندر موجود ہیں، یہ بات درست ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا۔
یہ 3 سوال پیش کر رہے ہیں، پاکستان کی کرنسی کیوں دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ نمبر 2، جماعت اسلامی نے وزارتیں لینے سے کیوں انکار کیا؟ مصلحتیں بتائیے۔ نمبر 3، ستمبر کے الیکشن میں جماعت کی کیا توقعات ہیں کراچی میں اور حیدرآباد میں؟
بھائی، پیسے کی قیمت تو اس لیے گرتی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن، یعنی لوگ محنت ہو نہیں رہی ہے، سرمایہ کاری بھی اب وہاں پر نہیں ہو رہی ہے. کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے اور جہاں سب سے زیادہ صنعت ہوا کرتی تھی, وہ بھی کیونکہ وہاں پر لا آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ پیسہ وہاں ٹک بھی نہیں سکتا, لگ بھی نہیں سکتا, ترقی بھی نہیں کر سکتا, تو کوئی پیسے والا وہاں پیسہ کیوں لگائے گا, کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. تو جب تک کہ کسی معاشرے کے اندر لوگ محنت نہ کر رہے ہوں اور اپنی محنت کے نتیجے میں وہاں پر کوئی چیز پیدا نہ کر رہے ہوں, اس وقت تک ان کے پیسے کی قیمت نہیں بڑھا کرتی. لہذا حکومت جو ہے وہ تو ایک عام طریقے پر نوٹ چھاپ رہی ہے اور معاشرے کے اندر بانٹ رہی ہے, اس کے نتیجے میں نوٹوں کی قیمت گھٹنی چاہیے اور وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے, اور پورا معاشی ڈھانچہ اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہے. بلکہ جو بجٹ پیش ہوا تھا اس وقت بھی اس بات کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا, اور بعد میں بھی اس کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں, اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کی تنخواہ اتنی اس کی, لیکن یہ کہ جتنی تنخواہ بڑھائی جاتی ہے مہنگائی اس سے دوگنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. صرف تنخواہیں بڑھانا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لہٰذا وہ مضبوط معاشی سیٹ اپ وہاں پر قائم ابھی تک نہیں ہو سکا ہے, چاہے وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ہو یا ڈی نیشنلائزیشن کی, کہ جس سے معاشی استحکام ہو. اس لیے روپے کی قیمت بجائے بڑھنے کے یا برقرار رہنے کے وہ گھٹ رہی ہے. جہاں تک وزارت کا تعلق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وزارت سے باہر رہ کر دونوں کام کر رہے ہیں, یعنی حکومت پر جو ہمیں تنقید اور اصلاح کا کام کرنا چاہیے وہ بھی الحمدللہ جاری ہے, عوامی سطح پر بھی, وزارتی سطح پر بھی, پرائم منسٹر کی سطح پر بھی, اور جو جو حکومتی سطح ہو سکتی ہیں ان سب پر بھی ہم اپنی بات بھی کہتے ہیں اور جتنی منوا سکتے ہیں منواتے بھی ہیں, اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور ساتھ ہی عوام کے اندر بھی وہ شعور پیدا کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں انہیں کس طرح سے سوچنا چاہیے. اور دوسری طرف وزارت میں رہنے سے جو ہاتھ پیر بد جاتے اور حاصل اس کا کچھ بھی نہ نکلتا, اس سے ہم بچے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی ہماری کامیاب ہے. ستمبر میں ابھی تک باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا ہے, شاید بلدیاتی انتخاب کی توقع کی جاتی ہے, اور ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بلدیاتی انتخابات اگر واقعی ستمبر میں ہوئے تو کراچی اور حیدرآباد کے جو حالات ہیں وہ حالات تو آندھی طوفان کی طرح تبدیل ہو رہے ہیں, اور یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ مثبت تبدیلی اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن ایسی تبدیلی ضرور ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے ایک کے بجائے دس دس ووٹ ڈالے تھے وہ ایک ووٹ ڈالنے کے لیے بھی گھر سے نہ نکلے, اور وہ بالکل ان کے لیے انتخابات میں کوئی کشش باقی نہ رہے اور دلچسپی کا موضوع نہ رہے. کیونکہ جس طرح وہاں مار دھاڑ ہو رہی ہے, جس طرح سے ایم کیو ورسز ایم کیو ہوا ہوا ہے, اور جس طرح آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, اس سے ان کا اپنا ووٹر جو ہے وہ عدم دلچسپی کا اور ایک خوف کا شکار ہو رہا ہے. اس لیے ستمبر ابھی بہت دور ہے, اور میری تو کل کراچی بات ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اگلا ہفتہ عشرہ بھی ان کے نزدیک بہت اہم ہے, اس لیے کہ تین ایم پی ایز ان کے الگ ہو گئے ہیں, ان کی جگہ پر ضمنی انتخاب ہونا, 11 ایم پی ایز کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان سے الگ ہونے جا رہے ہیں. تو چاہے وقتی طور پر آسانی سے وہ خلا پر کر سکتے ہوں کہ فوراً ضمنی انتخاب کرا دیں اور نیا آدمی سامنے آ جائے, لیکن جو سیاست وہ لے کر چلے تھے اس کی تو چولہیں ہل گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے خاندان اور برادریاں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ والہانہ عشق اور محبت کا اظہار کر رہے تھے ان کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں وقت طے کرے گا, اور ابھی ستمبر اس لحاظ سے کافی دور.
کشمیر کے جہاد کے لیے جماعت کے علاوہ کوئی تنظیم بھی عمل یا جہد کر رہی ہے؟ کیا حکومت سیاسی بیانات کے علاوہ عملی مدد بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ کیا جماعت نے حکومت سے اس مسئلے پر بات چیت کی ہے؟ جہاد کشمیر اب کس مرحلے میں ہے؟
دیکھیے, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس سطح پر جو کام اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کسی پرائیویٹ ایفرٹ نتیجے میں تو نہیں ہو سکتا. اتنا کام وہ تو حکومتی یا فوجی تائید سے ہی ممکن ہے. تو ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا حکومت اور کیا فوج تائید رہی ہوگی, لیکن اگر وہاں ہمارے کشمیری بھائی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں اور فوجیوں کو مار رہے ہیں اور ان کے پاس بھی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں, تو ویسے اللہ میاں تو قدرت رکھتے ہیں, براہ راست بھیجتے ہوں گے اور یہی ہو رہا ہوگا ہمارا خیال ہے. لیکن میں تو سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے. البتہ ضرور ہے کہ حکومت سے یہ گلہ اور شکوہ برقرار ہے, اور ہم کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر موقع پھر شاید نہ ملے کشمیر کو حاصل کر لینے. اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹرین مس ہو رہی ہے, اور مناسب وقت پر مناسب فیصلے جو حکومت پاکستان کرنے چاہیے اس میں کرنے میں تاخیر ہو رہی, تو وہ اس کی اہمیت کو وہ ضرور سمجھتے ہیں اور ہر سطح پر سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال فیصلے کرنے میں جو اجلت ہونی چاہیے اس میں کچھ تاخیر ضرور نظر آتی ہے.
visit tusky.org